سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہے. عنوان ہے اشاعت میرے شعروں کی بامید نصیحت ہے. یہ اشعار محض اشعار نہیں ہوتے، اللہ والوں کے اشعار نصیحت ہی نصیحت ہوتے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا جز ہے، ان من الشعر حکمتوں، بے شک بعض اشعار حکمت آمیز ہوتے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اشعار سنا کرتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی بعض لوگ حکمت کے اشعار کہا کرتے تھے. فضول اور لغو اور حرام عشق کے اشعار نہیں، جن میں کوئی نصیحت ہو. یہ گانے اور یہ حرام کام والے اشعار نہیں، بلکہ حکمت والے اشعار جن سے کوئی آدمی نصیحت پکڑے. تو ایسے اشعار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سنے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہیں فلاں فلاں حکیم کے اشعار یاد ہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سناؤ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اشعار سنانا شروع کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور سناؤ، پھر میں نے اور سنائے تو پھر فرمایا اور سناؤ، پھر وہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ میں نے 100 سے زیادہ اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے. مگر وہ اشعار جو حکمت کے ہوں، نصیحت کے ہوں، اس سے آدمی کو دین یا دنیا کا فائدہ پہنچے. فضول اور لغو اور عشق بازی کے اشعار حرام ہیں، گناہ کبیرہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ چونکہ اشعار سننے کی تھی، تو لہٰذا یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. کیونکہ اشعار جو ہم سناتے ہیں یہ تو محض حکمت کے بھی نہیں، بلکہ اللہ کی محبت بھی اس میں شامل ہے، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور میرے حضرت کا ایک شعر اسی کتاب میں بھی ہے کہ شاعری مد نظر ہم کو نہیں، کہتا ہوں میں ہدایت قرآن لیے ہوئے. کہ اولیاء اللہ کے اشعار قرآن و حدیث سے مقتبس ہوتے ہیں، ان سے کوئی نصیحت جو ملتی ہے وہ مفہوم اس شعر میں ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی باتوں کا. اور سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت ہی وہ دولت ہے جو آخرت میں ذریعہ نجات ہے. آخرت میں ذریعہ نجات ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ایک بڑے کوئی عالم تشریف لائے، حاضر ہوئے، تو آپ نے ٹھیک ہے، تو ان مولوی صاحب نے، عالم صاحب نے بہت سارے سوال جواب کیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، بڑے باریک باریک مسائل پوچھے. تو حضرت تو مجدد تھے، جواب دیتے رہے. جب ان کے سوالات اشکالات ختم ہو گئے تو حضرت تھانوی مجدد زمانہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی صاحب، اللہ کے ہاں تحقیقات اور تدقیقات کام نہیں آئے گی. باریک باریک باتیں جو آپ پوچھ رہے ہیں، یہ اشکال فلاں اشکال، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، مسائل پوچھنا اور ہے، اشکال اور ہے کہ یہ کیوں ہے، حکمت پوچھنا ان کاموں کی. اللہ نے شریعت کے جو احکامات جو ہے وہ لاگو فرمائے ہیں، فرض فرمائے ہیں، تو ان کے بارے میں پوچھنا کہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، زیادہ باریکی میں پڑ جانا، یہ اشکالات ہیں. تو فرمایا کہ ان تحقیقات اور تدقیقات سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اللہ کے ہاں تو اللہ کی محبت کام آئے گی. اللہ کے ہاں اللہ کی محبت کام آئے گی. تو حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی قریبی خلفاء میں سے، بہت زبردست خلفاء، حالانکہ ڈپٹی کلکٹر تھے لیکن علماء کے پیر ہوئے. ایسی انہوں نے صحبت حضرت تھانوی کی اٹھائی، اور ایسی ان کے اندر اطلاع اور اتباع کا جذبہ تھا، اور ان کے اندر عمل کا شوق اور ذوق اور عمل تھا. تو پوچھا کہ حضرت اللہ کی محبت کیسے ملے گی، یا اللہ کی محبت ملے گی کیسے، جو چیز کا آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں اللہ کی محبت کام آئے گی، تو یہ ملے گی کیسے؟ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی محبت ملے گی اللہ والوں کی جوتیوں میں پڑ جاؤ. اگر اللہ کی محبت چاہیے ہے تو اللہ والوں کی جوتیوں میں پڑ جاؤ. جوتیوں میں پڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا باہر جوتیوں میں لوٹنے لگے؟ نہیں, مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں سے تعلق مضبوط قائم کرے اور ان کو اپنے حالات کی اطلاع کرتا رہے. یہ حال میرے اندر خدا نخواستہ, جو ہم اصلاح اخلاق کا رسالہ یہاں تقسیم بھی ہو چکا ہے اور آج کل ہم اپنے ہاں تو روزانہ وہی پڑھ کر سنا رہے ہیں, انشاءاللہ یہاں بھی سنائیں گے. اس میں برے برے اخلاق اور اچھے اخلاق دونوں بتائے گئے ہیں. تو اچھے فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تمام تر سلوک اور تصوف کا حاصل, یہ جو ہم پیری مریدی بیان وغیرہ ہوتا ہے اس کا اصل حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل یہ ہے, فرمایا کہ تمام تر سلوک کا حاصل یہ ہے کہ اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائے, اچھے اچھے اخلاق, اور برے اخلاق جاتے رہیں. اخلاق رذیلہ جو ہے وہ جاتے رہیں. اب برے برے اخلاق کیا ہیں, اچھے اخلاق کیا ہیں وہ بتائیں گے. تو اچھے اخلاق آ جائیں اور برے اخلاق جاتے رہیں, اور غفلت من اللہ جاتی رہے اور توجہ اللہ پیدا ہو جائے, اللہ کی طرف توجہ, یہ ہے حاصل. تو فرمایا کہ اس کام کیا ہے, محبت کیسے حاصل ہوگی؟ وہ ایسے حاصل ہوگی کہ کسی شیخ کامل سے تعلق کر لے, کسی اللہ والے سے تعلق کر لے اور اس کو اپنے احوال کی اطلاع کرے. مثلا جو برائیاں برے اخلاق یہاں بتائے جاتے ہیں, تکبر ہے, یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور حق بات کا انکار کرنا, اور غصہ, بیجا غصہ کرنا, غصہ حرام ہے, بیجا غصہ کرنا حرام ہے. غصے کا مادہ نقصان دہ نہیں ہے لیکن اس کا استعمال بے جگہ کرنا وہ حرام ہے. ایسے ہی حسد کی بیماری ہے, ایسے ہی بدنگاہی کی بیماری ہے, ایسے ہی بدگمانی کی بیماری ہے, ایسے ہی بدخواہی کی بیماری ہے. یہ سب باطنی امراض ہیں, روحانی امراض کہہ لیں یا باطنی امراض کہہ لیں, یہ برے برے اخلاق ہیں. ان کی اطلاع کریں کہ بھائی ہمارے اندر مثلا ہمیں غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے, بیوی پہ غصہ کر دیتے ہیں, بچوں کی پٹائی کر دیتے ہیں, دفتر میں لڑ لیتے ہیں, یہ ساری باتیں جو ہے یہ بیجا غصہ ہے. تو اس کی تدبیر بتائی جاتی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں. یہ نفس کی تدابیر ہے, نفس کے اندر برے برے اخلاق ہوتے ہیں, ان کی صفائی کے لیے وظیفہ نہیں بتایا جاتا, وظیفہ کم بتایا جاتا ہے. وظیفہ تو معاون ہوتا ہے, اصل علاج ہوتا ہے تدبیر, تدبیر بتائی جاتی ہے. تو اس طرح عمل کرنے سے بیجا غصہ کرنا جاتا رہتا ہے, آدمی خوش اخلاق ہو جاتا ہے, مسکرا کے ملتا ہے, پھر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں, اس سے خوش ہوتے ہیں. اور جو آدمی بات بات پہ لڑتا ہے, گالی دیتا ہے, کہیں جھگڑا کر ڈالتا ہے, بیوی بچوں کی پٹائی کر دیتا ہے, غصہ کر دیتا ہے, اس آدمی کو کیسے لوگ برا جانتے ہیں, کوئی اس سے ملنا بھی پسند نہیں کرتا, ہے نا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے محلے میں ایک عورت ہے, صبح و شام نماز میں مشغول رہتی ہے, تلاوت کرتی ہے, کہیں روزے رکھتی ہے, لیکن زبان کی بڑی کڑوی ہے, محلے والوں کو برا کہنا, لڑائی جھگڑا کر ڈالنا, سب بہت ہی اخلاق اس کے برے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی فی النار, یہ جہنمی ہے. بتائیے اخلاق کی کتنی اہمیت ہے کہ نہیں. اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک ایسی ہے کہ جو بہت ہی اچھے اخلاق ہیں, بہت ہی نرم مزاج, شیریں کلام, شیریں گفتار, اور نماز روزہ بس فرائض واجبات اور سنت موقعہ تو کر لیتی ہے لیکن زیادہ کوئی عبادت نہیں ہے, نفلی عبادت نہیں ہے. کہا ہی فی الجنہ, یہ جنت میں جائے گی. وہ خوش اخلاقی کتنی بہترین چیز ہے, اچھے اخلاق کا ہونا کتنا ضروری ہے, برے اخلاق سے صفائی حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. اب جیسے حسد کی بیماری ہے, حسد کی بیماری کے اندر دو جز ہیں. کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اندر کسی سے حسد پیدا ہو گیا؟ تو حسد کے دو جز ہیں, ایک تو سامنے والے کی نعمت کو دیکھ کر جلنا, ہے نا, غمگین ہو جانا کہ اس کے پاس اتنا مال کیوں ہے. اچھا, حسد کی مختلف شعبے ہیں, کسی کو مال سے حسد ہو جاتا ہے, کسی کو اس کی ترقی سے حسد ہو جاتا ہے. جیسے دفتر میں کام کر رہے ہیں, کسی کی ترقی ہو گئی تو آپ وہ کہتے ہیں یہ اس کو کیوں ترقی ہو گئی. تو اس سے جلنا، ایسے ہی حسن و جمال سے جلنا، عورتوں میں مرض ہو سکتا ہے کہ بھئی میں کم حسین ہوں، یہ زیادہ حسین کیوں ہے، اس کے حسن سے جلنا شروع کر دیا، تو یہ حسد ہے. لیکن اس میں ایک شرط اور بھی ہے کہ اگر وہ نعمت جو سامنے والے کے پاس ہے اس کے چھن جانے کی تمنا بھی ہو کہ اس سے یہ نعمت جاتی رہے کسی طرح، اس فکر میں کوشش میں رہے کہ جیسے کوئی حسین ہے تو اس کا حسن جاتا رہے، کوئی مال والا ہے تو اس کو کسی طرح نقصان ہو جائے، کسی کی بکری زیادہ ہو رہی ہے اس سے جلنا شروع کر دیا، اور اس فکر میں رہے کہ اس کے کسی طرح سے یہ بکری اس کی کم ہو جائے. غرض کوئی بھی معاملے کے اندر یہ حسد پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کا علاج بتایا جاتا ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسد کرنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا، ہر وقت وہ غم میں جلتا رہتا ہے، گھلتا رہتا ہے، اس کو خوشی کبھی اس خوشی اور سکون حاصل نہیں ہوتا، ہر وقت اس کا دل غمگین رہے گا. ہمارے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے نیکیوں، اور آدمی غم میں گھلتا رہتا ہے. تو فرمایا کہ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو، خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض. اس لیے کہ جو نعمت بھی ملتی ہے کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس میں ہمارا تو کوئی کمال بھی نہیں ہے اور ہمارے کوئی اختیار بھی نہیں، جس کو چاہے وہ دے، ہمارے پابند تو نہیں اللہ تعالیٰ کے کسی کو کم مال دیں، کسی کو زیادہ، کسی کو حسن زیادہ دے، کسی کو کم، ہمارے پابند نہیں ہیں، ان کی مرضی، ہر چیز ان کی حکمت کے ساتھ ہے، کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، ساری ناپ تول ان کو معلوم ہے، وہ جانتے ہیں، وہ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، حکمت بھی ہے ان کے پاس اور حاکم بھی ہیں، کہ قدرت پوری رکھتے ہیں، کس کو کتنا دینا ہے، کس سے واپس لینا ہے، کس کو زیادہ کرنا ہے، سب وہ جانتے ہیں، ہے نا. تو فرمایا کہ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو، خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو. تو یہ حسد کی بیماری ہے، یہ اس سے آدمی دنیا میں بھی پریشان اور آخرت میں بھی نقصان. تو یہ بیماریوں سے صفائی اپنے قلب کی کرنا ضروری ہے کہ نہیں بھائی؟ ایسے ہی بدگمانی کی بیماری ہے، کوئی واقعہ اپنے ساتھ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، تو سامنے والے کے یار بھائی کے ساتھ بدگمانی کر بیٹھنا کہ اس نے ہمارا نقصان کیا، اس نے ہمارا برا چاہا ہوگا، دل میں یہ یقین سے کہہ لینا. اگر وسوسہ آ گیا کہ شاید اس نے ہمارے ساتھ غلط کیا، لیکن پھر دل میں خیال کر لے کہ نہیں بھائی ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، معلوم نہیں. جادو ٹونے کے بڑے بدگمانیاں ہوتی ہیں، ساس نندوں میں، بھاوجوں میں، آپس میں لڑائی جھگڑے خاندانوں میں شیطان ڈال دیتا ہے کہ فلاں نے ہمارے اوپر کچھ کر دیا، ارے بھائی تم نے دیکھا اس کو کرتے ہوئے، ہمیں تو معلوم نہیں. یہ بدگمانی پیدا ہو جانا یہ حرام ہے، اور شیطان یہ باتیں ڈالتا ہے خاندانوں کے اندر، لڑائی جھگڑا کہ اس نے ہماری، کاروبار میں لوگوں کو یہ شک ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر کسی نے بندش کرا دی ہے. اب کس نے کرا دی ہے؟ وہ سامنے والا دکاندار ہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. ارے بھائی آپ نے دیکھا وہ بےچارہ صبح سے شام اپنا کام کر رہا ہے اور اس کی بکری ذرا زیادہ ہو رہی ہے، تو آپ نے سوچا کہ ہماری بکری کیوں نہیں ہو رہی، ہم نے تو ہزار دفعہ دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر سبزی کا ٹھیلا لگا ہے، ادھر یہ لگا ہے، ادھر صبح سے شام تک گاہک کھڑے ہیں، ادھر چند گاہک آتے ہیں، وہی جگہ ہے، وہی سبزی ہے، لیکن اس کی بک رہی ہے، اس کی نہیں بک رہی، صبح شام یہ مشاہدہ ہم کر سکتے ہیں کوئی بھی کاروبار. تو یہ سب تقسیم رزق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اب یہ گمان کر بیٹھنا، بدگمانی کرنا کہ سامنے والے نے ضرور ہم پہ کچھ کرایا ہوا ہے، کوئی بندش کرائی ہوئی، اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہ روزی کیسے ملے گی، روزی میں برکت کیسے آئے گی، روزی تم کو بے حساب کیسے ملے گی، کیسے تم کو پوری پڑے گی؟ مَن يَتَّقِ اللَّهَ، جس نے تقوی اختیار کیا ہم اس کو دیں گے روزی، مشکلات سے بھی نکالیں گے، آسانی بھی پیدا فرمائیں گے، اور تم کو امن اور عافیت سے بھی رکھیں گے. مَن يَتَّقِ اللَّهَ، من اتق اللہ عز و جل سارا آمنن فی بلادہ، اس نے تقوی اختیار کیا، حدیث مبارک میں ہے کہ ہر سارے جہاں بھی جائے گا بالکل امن سے رہے گا. یعنی جو اللہ کو راضی کر کے جیتا ہے اس کے تو سارے ہی مسئلے حل ہو جاتے ہیں. بھائی کیا مسئلہ ایسا ہے جو حل نہ ہو سکے گا. جو مالک دو جہاں کو راضی رکھے گا تو وہ کیوں مسئلہ اس کا حل نہ ہوگا بھائی. ہر پریشانی کے لیے اللہ تعالیٰ موجود ہیں اس کی پریشانی دور کرنے کو. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے, اس لیے ہمیں روزی میں تنگی ہے, اور ہم نے سامنے والے کے اوپر بدگمانی کرنی کہ اس نے ہم پہ ضرور کوئی جادو ٹونا یا کوئی تعویذ ہمارے اوپر کرایا ہوا ہے. تو بھائی دوستو, یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا کہ ہم بلا وجہ سامنے والے کے ساتھ بدگمانی کریں, چاہے وہ ساس ہو. بعض ساسیں جو ہے وہ نئی بہو آئی اس کو الزام لگا دیا کہ جب سے منحوس آئی ہے جب سے ہمارے ان پر پریشانی ہے. اب گھر میں ٹی وی ہے, کیبل ہے, گناہوں کا ماحول ہے, گانے بجانے ہیں, لڑکے آوارہ پھر رہے ہیں, لڑکیاں بے پردہ پھر رہی ہیں, تو مصیبت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ وہ آ گئی اب اس پہ الزام لگا دیا, معلوم نہیں اس نے ہمارے اوپر کچھ کر دیا ہے, اور شوہر کو ہم سے الگ کر, ہمارے بیٹے کو ہم سے الگ کر دیا. ارے بھائی, اب آپ جب جوان تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کیا بیوی کو چھوڑ کر کہیں مسجد میں بیٹھے رہتے تھے؟ بھائی بیوی آئی ہے, اس کا حق ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے, اس کا حق ہے, اس کو بھی وقت دینا ہے. تو وہ کہتے یہ بدگمانی اور حسد پیدا ہو گیا, بہو سے جھگڑا, بہو کا ساس سے جھگڑا, نند بھاوج کا جھگڑا, نندوں میں آپس میں جھگڑا, یہ سب بدگمانیاں شیطان ڈالتا ہے دل میں اور جھگڑے کروا دیتا ہے. تو بدگمانی کرنا حرام ہے جب تک کہ یقین سے نہ کہہ سکے کہ فلاں شخص, دیکھ لیا کہ فلاں شخص ہی نے ہمارا برا کیا, اس وقت تک ہم وہ کوئی خیال اس کی طرف کریں گے وہ بدگمانی ہے, اور بدگمانی حرام ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بدگمانی کرنے والے کو قیامت کے دن گردن پکڑی جائے گی, دلیل دینی پڑے گی, دلیل مانگیں گے اللہ کہ تو نے میرے بندے کے خلاف بدگمانی کی. کیونکہ دلوں کا حال تو اللہ جانتے ہیں, وہاں پکڑے جائیں گے کہ تم نے کیسے بدگمانی کی, کیا تم نے دیکھا تھا اس کو؟ کہے گا دیکھا تو نہیں, تو معلوم ہوا کیسے تم نے بدگمانی کی, ہے نا؟ بدگمانی حرام ہے. اور فرمایا کہ جو بدگمانی کری تو اس کی نیکیاں اس کے اوپر جو ہے وہ لاد دی جائیں گی, اس کو دے دی جائیں گی, اس کی برائیاں اس کو دے دی جائیں گی. اور فرمایا کہ نیک گمانی کرنے میں مفت کا ثواب ہے, مفت کا ثواب. فرمایا کہ بدگمانی کرنا تو مقدمے میں اپنی گردن پھنسانا ہے, مقدمہ چلے گا نا کہ بتاؤ کیسے تم نے بدگمانی کی, تم نے دیکھا نہیں تھا, کیسے تم نے سوچ لیا کہ اس نے تمہارا برا چاہا, تو مقدمے میں گردن پھنس گئی. اور وہی کام اگر نیک گمانی کر لیں کہ بھائی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, اچھے آدمی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو کوئی ایسی غلطی بھی کوئی سامنے والا کرے تو اس کی اچھی تعویل لیں کہ بھائی ہمارے خیال میں اس نے غلط کیا ہے, لیکن معلوم نہیں اس کی کیا مجبوری ہے, کیا بات ہے, کوئی ایسی بات ہوگی بھائی, نہیں ٹھیک ہے بھائی, اچھے آدمی ہے یہ. یہ نیک گمانی پہ مفت میں ثواب ملے گا. تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہنس کر فرماتے تھے کہ بیوقوف اور احمق ہے وہ شخص جو مفت کا ثواب چھوڑ کر مقدمے میں اپنی گردن کو پھنسائے. دینی معاملات میں بھی بدگمانی ہو جاتی ہے, مدارس میں بھی بدگمانی ہو جاتی ہے, بچے اور طلباء استاد سے بدگمانی کر بیٹھتے ہیں, استاد آپس میں بدگمانی, محتمم سے بدگمانی, ہر طرح کی, یعنی یہ شیطان جو ہے پوری کوشش میں لگا رہتا ہے کہ مسلمان کو مسلمان سے لڑوا دے, رنجیدہ کروا دے, جھگڑا ڈلوا دے اور آپس میں نفرت پیدا کر دے. اس کا کام ہی یہی ہے, دن رات اس کا مشغلہ یہی ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ شیطان بڑا بزنس مین ہے, بزنس بزنس دو چیزوں سے بنا ہے, بزنس یعنی بزی اور بزنس مین, بزی ہوتا ہے نا, اور اس جس بزنس مین کہتے ہیں اس کو کہ جس کی نس نس بزی ہو, بزنس ہے نا نس, تو نس نس بزی ہے اس کی. تو شیطان بڑا بزی ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے. وہ کافروں کے پاس نہیں جاتا, وہ تو پہلے ہی کافر ہیں, وہ تو اللہ کے انکاری ہیں, ان پہ محنت کرنے کی اسے ضرورت ہی نہیں, وہ سارے گناہ کے کام کر رہے ہیں. کام تو وہ مسلمانوں پہ کرتا ہے کہ ان کو کسی طرح لڑوائے, ان کو کسی طرح ان کا ایمان خراب کرے, آپس میں منافرت پھیلا دے, بدگمانیاں ڈلوا دے, حرام کام کروائے کسی طرح, تاکہ یہ کہاں چلے جائیں, جہنم میں. لیکن اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, جو آدمی توبہ کر لیتا ہے اور اللہ کے راستے میں چلنا شروع کر دیتا ہے, بس اللہ تعالیٰ اس کی دوزخ سے خلاصی فرما دیتے ہیں, خلاصی فرما دیتے ہیں, ہے نا. ہاں, التائب من الذنب کما لا ذنب له, حدیث پاک میں ہے کہ توبہ کرنے والا, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ گناہ کبھی کیا ہی نہیں, کما لا ذنب له, اس نے گناہ کیا ہی نہیں, ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے. بس توبہ کی شرائط ہونی چاہیے کہ ہم توبہ کریں تو اس میں آئندہ ایک تو ندامت پیدا ہو گناہ سے, ندامت پیدا ہو جانا، شرمندہ ہو جانا کہ ہم نے اپنے مالک کو ناراض کیا، اور دوسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لینا، ہے نا؟ توبہ میں کیا شرائط ہیں؟ ندامت اختیار کرنا اور اس گناہ میں پڑے نہیں رہنا، دوسرا نمبر یہ ہے کہ اس گناہ میں پڑے نہیں رہنا، یہ نہیں کہ گندی فلم دیکھ رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں، ساتھ میں استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، یا نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں، بے پردہ عورتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مکس اختلاط میں بیٹھے ہوئے ہیں اور استغفر اللہ، یہ توبہ قبول نہیں ہوگی. فوراً گناہ سے الگ ہو جائے، اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے، نامحرموں سے الگ ہو جائے، تب پھر دوسرا نمبر یہ مکمل ہو گیا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ پکا عزم کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اگرچہ شیطان تو کان میں کہتا ہے کہ تم گناہ پھر کرو گے، ہم جانتے ہیں تم تو صبح شام یہی کام کرتے ہو، تمہاری توبہ کا کیا فائدہ؟ تو اس دھوکے میں نہ آنا میرے دوستوں، اس دھوکے میں شیطان کے ہرگز نہ آنا. اس سے کہہ دو کہ اگر گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہے ہیں تو میں توبہ کرنا بھی نہیں چھوڑوں گا، ہے نا؟ ہاں، میں ان کا در نہیں چھوڑوں گا، جاؤں کہاں میں، کس کی در پہ جاؤں؟ میں ان سے توبہ کرتا رہوں گا، معافی مانگتا رہوں گا. میں گناہ کر کے تھک سکتا ہوں، لیکن میرا مالک معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتا، ہے نا؟ تو بس تین شرطوں سے اس وقت جو ہے پکا عزم کر لے، جس وقت گناہ کر رہا تھا، توبہ کر رہا ہے تو اس وقت پکا ارادہ کر لے. اگر یہ توبہ دوبارہ ٹوٹ گئی، پھر سے گناہ کر ڈالا، تو پچھلی توبہ آپ کی ضائع نہیں گئی، پچھلی توبہ قائم رہی اپنی جگہ، اس کا ثواب اور اس کا فائدہ آپ کو پہنچ چکا. یہ نہ سمجھو کہ وہ سب ضائع ہو گیا. اب دوبارہ خدا نخواستہ گناہ کر بیٹھے، پھر دوبارہ توبہ کر لو. حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص روزانہ اگر 100 مرتبہ بھی 70 مرتبہ بھی ایک ہی گناہ کر ڈالے، ایک گناہ، وہی ایک گناہ بار بار کیے جا رہا ہے اور توبہ بھی کرتا رہتا ہے، تو فرمایا کہ یہ شخص جو ہے یہ پکا متقی ہے، یہ اس کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. 100 بار بھی توبہ کرے، گناہ کرے اور توبہ کر لے، 100 بار اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اس کو پاک و صاف فرما دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں دوستو. اسی طرح تکبر ہے، تکبر کی بیماری اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور حق بات کا انکار کرنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اب دیکھیے، تکبر سے صفائی ضروری ہے کہ نہیں؟ کتنی ضروری ہے. تو یہ ان چیزوں کے احوال کی اطلاع کرنا، بات وہاں سے چلی تھی کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو، تو اللہ کی محبت ایسے حاصل ہوگی کہ کسی کامل اللہ والے سے اپنا تعلق مضبوط کرے اور اس کو مستقلاً اپنی حالات کی اطلاع کرتا رہے کہ مجھ میں کوئی تکبر کا شائبہ ہے، شبہ ہوتا ہے، اور میں بیجا غصہ کر دیتا ہوں، بچوں پہ بیجا غصہ کر دیتا ہوں، مار پٹائی کر دیتا ہوں، دوست سے لڑ جاتا ہوں، دفتر میں لڑ جاتا ہوں. فرمایا کہ تکبر وہ بیماری ہے، اسی بیماری نے شیطان کو اللہ کے دربار سے مردود کرا دیا. اس نے کہا تھا نا، انا خیر من، یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ کس کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں. کہا یہ تو مٹی کا ہے، میں آگ کا ہوں، میں اس سے افضل ہوں، انا خیر من. یہ نہ دیکھا کہ اللہ کے اتنے بڑے نبی، اللہ ان کو، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ نہیں کہ وہ معبود بنایا تھا اللہ، نعوذ باللہ، یہ سجدہ تعظیمی تھا، تعظیمن اللہ نے ان کو سجدہ کرایا تھا. کہا انا خیر من، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، میں تو اتنا عبادت گزار ہوں، برس ہر برس سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، کوئی کونا میں نے چھوڑا نہیں جہاں میں نے سجدہ نہ کیا ہو. اتنی عبادت گزار تھا شیطان، اور ساری انبیاء کی عالم اتنا بڑا تھا کہ سارے انبیاء کی شریعت کا علم اس کو ہے، اتنا بڑا عالم بھی تھا. فرمایا کہ شیطان عالم بھی ہے، زاہد بھی ہے، یعنی عبادت بھی خوب کرتا تھا، عالم بھی ہے، عابد بھی ہے، عالم اور عابد، اور عارف بھی ہے، اللہ کو پہچانتا بھی ہے، لیکن ظالم عاشق نہیں تھا، محبت نہیں تھی، تین عین تھے، یہ چوتھا عین اس میں نہیں تھا. تو اللہ تعالی کی محبت، یہ کہتے نا کہ از محبت شاہ بندہ می شود، کہ محبت وہ دولت ہے، محبت وہ شے ہے کہ جس کی محبت دل میں آ جاتی ہے اس کا غلام ہو جاتا ہے، اگرچہ بادشاہ بھی ہو تو اس کا غلام ہو جاتا ہے نا. اور از محبت تلخ ہا شیریں شود، محبت کے ساتھ جو بات کہی جاتی ہے وہ شیریں ہوتی ہے، اگرچہ وہ تلخ بھی ہو، لیکن وہی تلخ چیز اگر غصے سے کہو گے تو لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا، اسی کو محبت اور نرمی سے وہی بات سمجھا دو گے. کسی کو نماز کی نصیحت کرنی ہے تو کہو گے بھائی آؤ ذرا ہمارے ساتھ نماز دیکھو, یہ اتنی بڑی فضیلت ہے, اتنے ثواب ہے, اور نہ پڑھنے پہ اتنا گناہ ہے اس کو. تو نرمی سے محبت سے سمجھانے پہ وہ آمادہ ہو جاتا ہے, کہتے بھائی ہماری نصیحت کو کہہ رہا ہے, بھلے کو کہہ رہا ہے. اور اگر کان پکڑ چلو نماز کو, تو اگر چھوٹا ہوگا اور آپ کو اس پہ قدرت ہے, اختیار ہے, تو آپ کے کان پکڑنے سے وہ چلا جائے گا لیکن دل سے نہیں جائے گا, اور جہاں موقع ملے گا بھاگ جائے گا پھر نہیں پڑے گا. اسی لیے بچوں کی تربیت بہت محبت سے کرنے کی ضرورت ہے, سختی سے کرنے سے, ڈنڈا لگانے سے. فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گاڑی کھڑی ہے اور اس میں پیٹرول نہیں ہے اور چار آدمی سفر کرنے والے ہیں. اب ایک آدمی گاڑی میں بیٹھا ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ اور تین آدمی اس کو دھکا لگا رہے ہیں بمشکل. اب جہاں ہمت ختم ہو گئی وہاں پھر کھڑے ہوئے ہانپ رہے ہیں, پسینے میں شرابور ہو گئے. لیکن فرمایا کہ اگر اسی گاڑی میں پیٹرول ڈال دو تو نہ خود بھاگے گی بلکہ مسافروں کو بھی لے بھاگے گی. تو فرمایا کہ قلب میں اللہ کی محبت کا پیٹرول ڈال دو, پھر کسی کو آپ کو دھکا دینے کی, کان مروڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے بچوں کو محبت سے تربیت کرو, محبت کے ساتھ سمجھاؤ. تو فرمایا کہ از محبت تلخ ہا مکشیریں شود, تلخ چیز بھی میٹھی معلوم ہوتی ہے محبت سے, ہے نا. تو یہ سب باتیں ہیں دوستو. تو تکبر کی بیماری جو ہے وہ ایسی ہے کہ یہ جنت سے محروم کر دینے والی. شیطان بھی اسی بیماری سے مردود ہوا, اسی مرض سے مردود ہوا, ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. اور یہ بیماری وہ ہے کہ جو حق بات کو قبول کرنے سے روک دیتی ہے. جیسا کہ بہت سے واقعات ہیں, چچا خواجہ ابو طالب جو تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوشش کی کہ آپ ایمان لے آئیے, مگر وہ ایمان نہیں لائے. حتیٰ کہ جب آخری وقت آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں فرمایا کہ آپ میرے کان ہی میں پڑھ دیجئے, کیونکہ ان کو اپنے قبیلے سے شرم آتی تھی, اپنی قوم سے شرم, کہ میری قوم کیا کہے گی کہ بھتیجے کے دین پر ایمان لے آیا. اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے. حالانکہ طبعی محبت اتنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دشمنوں سے بھی آپ لڑ لیے اور ان کو چیلنج کر دیا کہ میری لاش پر سے گزر کے جانا ہوگا, ہے نا. اتنی محبت طبعی تھی, لیکن فرمایا کہ عقلی محبت نہیں تھی, ایمان نہیں تھا. تو جب آخری سانس میں یہ کہا کہ آپ میرے کان ہی میں پڑھ دیجئے تو بھی کیا کہا, اخترت النار علی العار, اخترت النار علی العار, کہ میں اس عار سے یعنی اس شرمندگی سے جہنم کی آگ کو زیادہ میں ترجیح دوں, اس میں جہنم میں چلا جاؤں گا, لیکن یہ مجھے منظور نہیں کہ مجھے قبیلے والے کہیں کہ بھتیجے کے دین. دیکھا, یہ تکبر کی بیماری, اپنے کو بڑا سمجھ. ابو جہل ظالم کو اس قدر تکبر تھا, فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرعون وہ فرعون تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا فرعون یہ ابو جہل تھا. اس قدر تکبر تھا کہ جب قتل کرنے لگے صحابی اس کو تو اس نے کہا کہ ذرا نیچے سے میری گردن کاٹنا تاکہ میرا سر جو ہے وہ اونچا رہے, سردار کا سر اونچا. اس قدر تکبر تھا, ٹھکانہ کہاں تھا جاننا. تو دوستو یہ بڑی بری بیماری ہے, تکبر کی بیماری. اور اللہ تعالی رحم فرمائے, بہت یعنی اس کی کثرت ہے, محسوس چاہے نہ ہو لیکن اس کی کثرت ہے. اور بیجا غصہ کرنا بھی تکبر ہی کی ایک شاخ ہے, جس میں تکبر ہوتا ہے غصہ وہی کرتا ہے بیجا غصہ. بیجا غصہ یاد رکھیے, ایک غصہ ہوتا ہے دین کے لیے, ایک وہ جائز ہے بلکہ وہ حسن ہے. جیسے حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ جہاد میں چلے گئے, اب سامنے کافر کھڑا ہے تو اس سے کیا یہ کہیں گے, وہاں تواضع کریں گے, حقیر فقیر عبد القدیر آپ سے جہاد کے لیے حاضر ہے. ہاں وہاں تو اکڑ دکھائیں گے, وہاں اکڑ دکھانی, یہ غصہ وہاں کام آنا چاہیے کہ وہاں اکڑ دکھانی ہے. دیکھو اس لیے اللہ تعالی نے ہمارے اندر غصہ رکھا ہے, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے لیکن اس کا استعمال اچھا یا برا ہے. تو وہاں جا کر کہنا چاہیے کہ تو شیر ہے تو میں سوا شیر ہوں ظالم, تیرے اوپر میں ایسے کڑک کے حملہ کروں گا تو ختم ہو جائے گا, ایسے وہاں اکڑ دکھانی ہے. تو یہ چیزیں ہیں دوستو, تو یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہے. اور فرمایا کہ یہ سب چیزیں کسی اللہ والے کی جوتیوں میں پڑنے سے حاصل ہوتی ہے, اللہ کی محبت. تو یعنی اپنے ان احوال کی اطلاع کرنا کہ ہمارے اندر مثلاً بدنگاہی کی عادت ہے, خدا نخواستہ, جو اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے. بڑی مشکل سے آدمی بدنگاہی سے بچ پاتا ہے. کسی شیخ کامل سے جب تک مضبوط تعلق اصلاحی نہ ہو اس وقت تک یہ اس مرض پر قابو پانا بہت مشکل ہے دوستو. جیسے ہی بچہ ہوش سنبھال رہا ہے آج کل, تبھی سے وہ بدنگاہی کا شکار. میرے پاس آئے ہیں ایسے بچے, یعنی اب تو عمر ہو گئی ان کی, لیکن انہوں نے بتایا کہ ہم 8-9 سال کی عمر سے اس مرض میں مبتلا ہو چکے اور ہم نے اپنی صحت اور جوانی سب اسی مرض کی نظر ہمارے ہو گئی. فرمایا میرے مرشد فرماتے تھے, میرے مرشد روتے ہوئے فرماتے تھے یہ مضمون, ہر وقت میرے حضرت کی آنکھوں میں آنسو رہتے تھے, کیونکہ امت کا غم جو انبیاء کا ورثہ ہے وہ اولیاء اللہ کو بھی عطا ہوتا ہے, انبیاء کا ورثہ ہے یہ کہ امت کا غم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کیسا غم کھاتے تھے, رات رات روتے تھے, دعاؤں میں روتے تھے, نمازوں میں روتے تھے, اور یا قیامت کے دن بھی وہ سارے انبیاء تو کہیں گے یا ربی نفسی نفسی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا عرض کریں گے یا ربی امتی امتی, وہاں بھی امت کا غم آپ کو رہے گا. اتنا محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے تھی. تو کیا بات ہو رہی تھی, ہاں میرے حضرت کا شعر ہے کہ تفلی گئی علامت پیری ہوئی آیا, تفلی مانے بچپنا اور علامت پیری یعنی بڑھاپے کی علامت شروع ہو گئی. تفلی گئی علامت پیری ہوئی آیا, ہم منتظر ہی رہ گئے عہد شباب کے. جوانی دیکھی ہی نہیں, ایسے بیسے بڑے میاں روتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے جوانی دیکھی ہی نہیں, کہ کسے کہتے, ساری زندگی جوانی ہم نے اپنے گناہوں میں خرچ کر دی اور جوانی ہماری بالکل ختم ہو گئی. تو میرے دوستو یہ اتنا برا مرض اور اس قدر کثرت سے یہ مرض ہے. تو میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے سب سے بڑا مضمون یہی پکڑا. ساری عمر ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ اس نگاہ کی حفاظت پر رو رو کر بیان کرتے رہے. فرماتے تھے کہ سنبھل کر رکھ قدم اے دل, بہار حسن فانی میں ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں. جوانی کے سمندر میں ہزاروں جوانیاں ڈوب کر مر گئیں, ختم ہو گئیں, جوانی رہی نہیں نام کو. یہ بدنگاہی کا مرض ایسا مرض ہے کہ بچہ ہوشیار ہونے کے بعد سے لے کر بڑھاپے تک آخری سانس تک اس مرض کا خطرہ رہتا ہے, آخری سانس تک. ایک بڑے میاں کا قصہ ایسی مزاحن ہمارے دوست سناتے ہیں کہ بدنگاہی کا مرض تھا, تو کسی نے دوست نے ان کو جا کر کہا کہ بھائی اب تو قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں, اب تو کچھ بھائی سنبھل جاؤ سدھر جاؤ. تو کہا کہ پیر قبر میں لٹکے ہیں, گردن تو باہر ہے قبر میں. ایسے حالات ہو گئے کہ یہ بے حیائی اور بے پردگی, اور پھر اوپر سے یہ نیٹ اور موبائلوں کا سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے, تو اس مرض نے ایمان کو جلا کر ہمارے خاک کر ڈالا ہے. اور الا ماشاءاللہ جو لوگ نیک صحبتوں میں پابندی سے جاتے ہیں اور کسی شیخ کامل سے اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں اور ان کو اپنی اطلاع احوال اور اصلاح کی تدبیر کرتے رہتے ہیں, ان کی تجاویز کو مانتے ہیں, عمل کرتے ہیں, تو اللہ کے فضل سے پھر وہ ان امراض سے چھٹکارا پا لیتے ہیں. یعنی اخلاق رذیلہ ان کے جاتے رہتے ہیں, برے اخلاق سے صفائی ہو جاتی ہے اور اچھے اخلاق دل میں پیدا ہو جاتے ہیں. اسی کو فرمایا کہ کسی اللہ والے کی جوتیوں میں پڑ جاؤ, یعنی اس کو جب اطلاع احوال کر دی, اب اس نے جو اپنا مشورہ آپ کو دیا کہ اے یہ تدبیر ہم تم کو بتاتے ہیں, تو یہ کام تم کرنا روزانہ پابندی سے, جب وہ کرنا شروع کر دیا تو یہ ہو گئی, ایک ہو گئی اطلاع اور ایک ہو گئی اتباع, کہ مشورہ شیخ نے جو دیا اس کی اتباع کرنی شروع کر دی, ماننا شروع کر دیا, عمل شروع کر دیا. اور انقیاد بھی ہے کہ یعنی اس کو پابندی سے کرے, یہ نہیں کہ کیا کیا نہیں کیا نہیں کیا. تو اس سے اپنا نفس مٹ جاتا ہے, نفس مٹنا, اس کو نفس مٹانا کہتے ہیں, یہی جوتیوں میں پڑ جانا ہے. تو جب یہ حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے, اور یہی ہمارے ذریعہ نجات ہے, اللہ کے یہی محبت کام آئے گی. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ ہے بھیا کہ اللہ کی محبت ایسے حاصل ہوتی ہے, اور اللہ کی محبت ہی ذریعہ نجات ہے, اور ایسے آدمی کو زندگی میں جینے کا بھی لطف آتا ہے. دنیا میں بھی یہی آدمی جو اپنے قلب کی اصلاح کر لیتا ہے, برے برے اخلاق کی صفائی کر لیتا ہے, اچھے اخلاق کو حاصل کر لیتا ہے, دنیا کے اندر یہی آدمی جینے کا صحیح لطف اٹھاتا ہے. اولیاء اللہ کو سے زیادہ کوئی دنیا میں ایسا خوشبخت نہیں ہے جو زندگی کے ڈنگ ڈھنگ اور اس کا لطف نہ اٹھاتے ہوں. فرمایا کہ تیرے تصور میں جان عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے, اللہ کے تصور میں, یعنی دل سے ہم نے گندے اخلاق کو نکال دیا, صاف کر دیا, پاک و صاف کر دیا, اللہ کے قابل بنا دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند المنکسرت قلوبهم، میں مومن کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. ہم کو تو پسند ٹوٹا ہوا گھر ہے، ہم اس کو بنا سوار رہے ہیں، ہم کو تو ٹوٹا ہوا گھر پسند ہے جو ہماری خاطر سے توڑا گیا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، برے برے اخلاق سے خالی ہو چکا ہو، گھر ہمارے لیے بالکل خالی تیار رکھا ہو، اس گھر میں ہم آتے ہیں. تو اللہ کا آ جانا تو تیرے تصور میں جانے عالم، مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مجھ تک نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے. جنت سے بڑھ کر مزہ آتا ہے میرے دوستو، میرے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے شعر ہے، اور یہ سب فسانوی باتیں نہیں ہیں، خیالی باتیں نہیں ہیں. قدم رکھ کے دیکھو، شروع ہی سے جو ہے انشاءاللہ تعالی اندازہ ہو جائے گا کہ کیا راستہ ہے. میرے مرشد فرماتے تھے وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، جب انسان اپنے نفس کو مٹاتا ہے، اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑتا ہے، خوف پیدا کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ کام فلاں فلاں کام اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کی خاطر سے مثلا نامحرم کو دیکھنا اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ گندی فلمیں گانے سننا اللہ کو پسند نہیں ہے، میری جان چلی جائے گی لیکن میں یہ گناہ ہرگز نہیں کروں گا، نہ میں نفس و شیطان کا بندہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. تھوڑے دن دنیا میں رہنا ہے میرے دوستو، جو شخص یہاں صبر کر لے گا گناہوں کے اوپر، انشاءاللہ جنت اس کی پکی ہے میرے دوست، ہے نا. تھوڑے دن صبر کرنا ہے بس، مزے ہی مزہ ہے جنت میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ارے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے ایسی ایسی چیزیں یہاں جمع کر رکھی ہیں کہ تم کسی نفس کو وہ گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں کیا کچھ ہم نے تمہارے لیے. ارے اللہ کا وعدہ ہے دوستو، اس پہ یقین کرو کہ گناہ اچھی چیز نہیں ہے. کوئی ذی عقل آدمی یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ گناہ اچھی چیز ہے. بولو بھائی، گناہ اچھی چیز ہے، گناہ بری چیز ہے؟ میرے حضرت فرماتے تھے جب گناہ بری چیز ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے. پھر فرماتے تھے کہ جلد چھوڑنا اچھا ہے یا دیر سے چھوڑنا اچھا؟ جلد چھوڑ دو. جو بھی گناہ کا کام ہمارے ظاہر پر ہو یا ہمارے باطن میں ہو، جو میں نے ابھی بیماریاں عرض کی وہ ہو یا ہمارا ظاہر سنت اور شریعت کے خلاف ہو، فوراً اس کو چھوڑنے کا ارادہ کر لو بیٹے میرے دوستو. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. بچہ بھی چلا جا رہا ہے اس جہان سے، اور نوجوان بھی چلا جا رہا ہے اس جہان سے، جوان بھی چلا جا رہا ہے اس جہان سے، اور ادھیڑ عمر بھی جا رہا ہے. ہر عمر کے لوگ، بڑھاپا تو ہے ہی بڑھاپا، بوڑھا ہونے کے بعد تو جاتا ہی ہے دنیا سے. تو میرے دوستو، ایک دن تو ہمیں دنیا سے جانا ہی ہے، اور معلوم نہیں کب جانا ہے. اگر گناہ کی حالت میں موت آ گئی میرے دوستو، تو وہاں کس حال میں ہم اٹھیں گے؟ کیا ہمارا انجام ہوگا؟ اللہ ہم سے ناراض ہوں گے کہ خوش ہوں گے؟ یہ سوچنا چاہیے. یا اگر کسی کو ہمت نہ ہوتی ہو تو روزانہ کم سے کم 2-3 منٹ اس کا مراقبہ ضرور کیا کریں کہ آخر ایک دن ہم کو اس دنیا سے جانا ہے اور واپس کبھی آنا نہیں ہے. جو ہمارے حضرت کے اشعار ہم پڑھتے رہتے ہیں، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا. بس عقل مندی اس میں ہے کہ اب ہم آج جتنی غفلت ہم کر چکے، اللہ سے معافی مانگے کہ اے اللہ، بلوغ بالغ ہونے سے لے کر آج تک ہر مرد، ہر خاتون، ہر عورت یہ توبہ کر لے کہ اے اللہ، آج تک ہم سے آپ کی جو نافرمانی ہوئی، جو گناہ ہم نے کیے، آپ کو ناراض کیا، اے اللہ نمک حرامی کی. دیکھو روٹی ہم کس کی کھاتے ہیں؟ اللہ کی روٹی کھاتے ہیں. اللہ نے زندگی دی، اللہ نے صحت دی، اللہ نے چھت دی، اللہ نے کپڑا دیا، اللہ نے عزت دی، مال و اولاد دیا، تو ہم روٹی کس کی کھاتے ہیں؟ اللہ کی. اور نافرمانی کریں گے تو یہ نمک حرامی نہیں ہوگی. نمک حرامی کتنی بری چیز ہے. कि आदमी किसी फैक्ट्री में काम करे और उसी का माल भी चोरी करे, उसके खिलाफ साजिश भी करे, नमक हरामी नहीं है। तो अल्लाह की कायनात में हम रहते हैं, अल्लाह की दुनिया में हम रहते हैं, अल्लाह के सूरज से गर्मी हासिल करते हैं, अल्लाह का दिया हुआ अनाज खाते हैं, अल्लाह की दी हुई सेहत से फायदा उठाते हैं, अल्लाह के दिए हुए हाथ पांव से हम रोजी कमाने जाते हैं, इन आंखों से हम देखते हैं, अल्लाह के दी हुई बिनाई से हम देखते हैं। मेरे दोस्तों, ये नमक हरामी नहीं है कि इन आंखों को उस जगह हम इस्तेमाल करें जहां उनका हुक्म नहीं है, जहां उन्होंने मना फरमा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िनल ऐन नजर, आंखों का जिना है नजरबाजी। तुम जवान हो, नौजवान हो, बूढ़े हो, कैसे भी हो, नामहरम से पर्दा करो। कुरान पाक का हुक्म है, कुल लिल मुमिनीन यगुज़ू मिन अबसारिहिम वयहफ़ज़ू फुरूजहुम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिनीन से कह दीजिए कि अपनी बाज निगाहों की हिफाजत करें। नामहरम औरतें जिनके अंदर जो ये कजन्स कहलाते हैं, यानी तायाजाद और चचाजाद और फूफीजाद, इन सब से पर्दा करना खुदा का हुक्म है, किसी मौलवी का बताया हुआ मसला नहीं है, बनाया हुआ मसला नहीं है, अल्लाह का हुक्म है। जो अल्लाह के हुक्म से सरगर्दानी करेगा, मेरे दोस्तों, वो कभी भी इस कायनात में कहीं पर भी चला जाए, चैन से नहीं रहेगा। मेरे दोस्त, चैन से नहीं रहेगा, उसकी रोजी में भी तंगी, उसको आए दिन मुसीबत का सामना, लड़ाई झगड़े भी, परेशानियां भी, और तरह तरह की मुसीबतें और हादसात और बीमारियां उसको घेरे रहेंगी। मेरे दोस्त, अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई है, लानल्लाहु नाज़िर वल मंज़ूर इलैह, कि अल्लाह ताला लानत फरमाए देखने वाले पर भी और देखने वाली पर, या दिखाने वाली पर और देखने वाले पर, दोनों पर अल्लाह की लानत है। चाहे कोई मर्द बनठन के निकले कि ताकि लोग मुझे देखें, लड़कियां मुझे देखें और मुझे कुछ के कुछ समझें, मेरे दोस्तों, ये भी दोनों के दोनों मलऊन है, वो अल्लाह ताला की लानत की बद्दुआ दोनों के ऊपर है। जो औरत बेपर्दा बाहर निकले, उसके ऊपर खुदा और रसूल की लानत की बद्दुआ है। मेरे दोस्तों, सोचो तो सही कि जिस पर खुदा और रसूल की लानत हो, वो भला चैन से कैसे रह सकता है, उस पर तो जो भी आजाद टूट पड़े कम है। मेरे दोस्तों, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के कुफार के लिए बद्दुआ नहीं फरमाई, जिन्होंने आपको लहू लहान कर दिया था, जख्मी जख्मी कर दिया था, बद्दुआ फरमा रहे हैं तो किसके लिए? लान अल्लाहु नाज़िर वल मंज़ूर इलैह। अरे, ये कोई अफसाने की बातें नहीं है मेरे दोस्तों, सादिकुल मस्दूक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं। ये कयामत तक के लिए बातें चलेंगी, ये दीन कयामत तक के लिए आया है, ये नहीं कि अब जमाना बदल गया तो आप छोड़ो जी, कौन जाने ये 1400 बरस पहले की बातें, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, ये दीन हमारा कयामत तक का है। तो बात यहां हो रही थी कि इन गंदे अखलाक से जब सफाई नसीब हो जाएगी, उसको मेरे हजरत ने फरमाया कि वो शाहे दो जहां जिस दिल में आए, मजे दोनों जहां से बढ़ के पाए। अरे यारो, जो खालिक हो शकर का, अरे यारो जो खालिक है शकर का, जमाल शम्स का, नूरे कमर का, न लज्जत पूछ फिर जिक्र खुदा की, हलावत नामे पाके किबरिया की। जब ये इन बुरे बुरे अखलाक से हम अपने दिल को साफ कर लेंगे, दिल पाक और साफ हो जाएगा मेरे दोस्तों, फिर जो अल्लाह का एक नाम लोगे, अल्लाह कहोगे दिल में, तो सुबह नीचे से लेकर, जमीन से लेकर आसमान तक, आपको ये पूरा नूर का नूर मालूम होगा, भरा हुआ नूर से भरा हुआ मालूम होगा। आज हम अल्लाह कहते हैं तो दिल में कुछ महसूस भी नहीं होता, जिस दिन कल्ब की सफाई हो जाएगी मेरे दोस्तों, तो ये शकर का खालिक दिल में होगा। शकर क्या चीज, शकर क्या बेचती है? सारे आलम के गन्नों का रस और उसकी मिठास, और सारे आलम के अंगूरों का मजा, और सारे आलम के सेबों का मजा, और सारे आलम के मुर्ग और बिरयानी का मजा, शामी कबाब का मजा, एक अल्लाह के नाम के अंदर गोया एक कैप्सूल में घुल के हमारे कल्ब में दाखिल हो जाएगा। मेरे दोस्त, ये कोई मामूली बातें नहीं है, अफसानवी बातें नहीं है। औलिया अल्लाह को ये मजा और ये दौलत हासिल रही है हमेशा। हजरत ख्वाजा साहब, हजरत शाह वली अल्लाह साहब, मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, एक दफा सलातीन मुगलिया से खिताब कर रहे थे, बादशाहों से खिताब कर रहे थे, फरमाया दिले दारम जवाहिर पा रहे इश्कस्त तहवीलश, के दारत जेर गर्दू मीर सामाने के मंदारम। अरे शाहाने मुगलिया, तुम्हारे खजाने ये सोने चांदी से तो भरे हुए हैं, लेकिन कल को तुम कब्र में जाओगे तो ये साथ लेकर नहीं जाओगे। और शाह वली अल्लाह दिल में अल्लाह की मोहब्बत का वो मोती रखता है कि जो दुनिया में भी उसके साथ है قبر میں بھی ساتھ لے کے جائے گا اور قیامت میں بھی آخرت میں بھی وہ موتی اس کے ساتھ ہوگا. تو میرے جیسا کوئی امیر دنیا میں تمہارے اندر ہے کوئی تو سامنے آؤ. یہ ہے دولت میرے دوستو پانے والی. اسی دولت کو پانے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے میرے دوستو. یہ دوسرے کام جو ہیں یہ ذریعہ زندگی ہیں، ذریعہ مقصود ہیں، لیکن مقصود نہیں ہے. مقصود اللہ کی محبت کو حاصل کرنا اور ان کے قرب کے بڑے بڑے انعامات حاصل کرنا انسان کا شرف ہے میرے دوستو. گناہوں میں پڑنے کے بعد انسان اشرف المخلوقات نہیں رہتا، بلکہ اس کو تو اللہ نے فرمایا کہ اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ تو جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. میری دوستو انسان کا شرف اور کمال یہی ہے کہ لاکھوں گناہوں کے تقاضوں کے باوجود وہ اپنے مالک کا وفادار رہتا ہے، اس لیے اس کا نام اشرف المخلوقات رکھا گیا ہے. حلال و حرام کا علم اللہ نے اس کو دیا ہے، اس پر عمل کرنا اس کا شرف ہے اور اس سے روگردانی کرنا اس کی ذلت اور رسوائی ہے. پھر یہ اشرف المخلوقات نہیں رہتا، پھر یہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. اشعار پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن ٹائم کافی ہو گیا ہے نا، لوگوں کو تھکن ہو جاتی ہے. جلدی جلدی پڑھ لیں کیا؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں تھکن ہو جاتی ہے. بس ٹھیک ہے، تھکن نہ ہونی چاہیے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. اشعار تو پڑھ لیے ہم نے، یہاں کے لوگوں نے ان اشعار کو بہت پسند کیا ہے. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، ارے یہ اشعار بھی ذکر ہیں. ذکر جو چیز اللہ کی یاد دلا دے وہ ذکر نہیں ہے، ذکر مانے یاد. تو جو چیز بھی اللہ کی یاد دلا دے وہ ذکر ہے، ذکر کے مقابل ہے. ذکر بڑی دولت ہے، اللہ کو یاد کرنا. میری دوستو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ اپنے تخت پر تشریف لے جا رہے تھے، ہوا میں اڑتے تھے، اللہ نے ان کو ہواؤں پہ حکومت دی تھی. اور بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس تخت پر 600,000 کرسیاں ہوتی تھیں. ان 600,000 کرسیوں میں ان کے وزراء اور خدام اور پرندے جنات سبھی کچھ ہوتے تھے، اور پرندے اس تخت پہ سایہ کیے ہوئے ہوتے تھے. قرآن پاک میں بھی ہے کہ وہ ورواہ شہروں قدو وہا شہروں ورواہ وہا شہر، کہ ایک مہینے کی مسافت دن میں اور ایک مہینے کی مسافت رات میں وہ تخت طے کرتا تھا، اتنی تیزی سے سفر کرتا تھا. تو ایک دفعہ اپنے تخت پر تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ زمین سے ایک نور نکلا آسمان تک گیا. تو کہا کہ خبر لاؤ کہ کون ہے یہ، کہاں سے نور آیا ہے. تو ہواؤں نے ایک شخص کو لا کر تخت پہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ اس سے آیا ہے نور. تو پوچھا کہ اے شخص تو نے کیا عمل کیا تھا کہ جو ہے یہ ایک نور تمہارے پاس سے نکلا اور آسمان تک گیا، اتنا بڑا نور. تو کہا کہ میں نے تو کوئی نفل نہیں پڑھی، کوئی تلاوت نہیں کی، کوئی ذکر نہیں کیا. ہاں یہ کہا تھا سبحان اللہ ما اوتیا آل داؤد، یعنی تخت کو دیکھ کے، اس کی شان و شوکت کو دیکھ کے، سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو دیکھ کے رشک کیا اس نے، کہا سبحان اللہ. سبحان اللہ کہتے ہیں جب کوئی بات میں تعجب ہوتا ہے، اس نے تعجب سے سبحان اللہ کہا، پاک ہے اللہ. کیا اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کو یعنی سلیمان علیہ السلام کو کیا حکومت عطا فرمائی، اتنا کہا تھا میں نے. تو کہا کہ تیرا یہ سبحان اللہ کہنا سلیمان علیہ السلام کی پوری تخت و تاج سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ سلیمان کا یہ تخت و تاج تو یہیں فنا ہو جانے والا ہے اور تیرا سبحان اللہ جو ہے وہ قیامت کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے. یہ ذکر کی اہمیت ہے دوستو. لا الہ الا اللہ جو ہم کہتے ہیں اس افضل ذکر، اور کتنا بڑا ذکر ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ شریف رکھ دیا جائے لا الہ الا اللہ، تو یہ کلمے والا پلڑا اپنی قیمت اور وزن کے اعتبار سے جھک جائے گا. کیا بات ہے بھائی، کوئی معمولی بات ہے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا، یہ اس کی دولت ہے، یہ اس کی قیمت ہے کہ دونوں جہان سے بڑھ کر قیمتی ہے یہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا بھائی. اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند چمکتا ہوا اٹھائیں گے. ہے نا؟ اب کیا یہ مطلب ہے کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا اور نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا چوری بھی کر رہے؟ نہیں. مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو گے روزانہ پابندی کے ساتھ, تو ہم تم کو نیکیوں کے توفیق دیں گے, منہ اجالا کرنے والے اعمال کی خود بخود توفیق ہوگی. وہ ان کا رفتہ رفتہ بندہ بے دام ہوتا ہے, محبت کے اسیروں کا یہی انجام ہوتا ہے. خفیہ طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنانا شروع کر دیتے ہیں, نیکیوں کے راستے آسان کر دیتے ہیں, ذوق و شوق پیدا کر دیتے ہیں, اور منہ کالا کرنے والے اعمال یعنی گناہوں سے پھر اس کی حفاظت کرنا شروع کر دیتے ہیں. گناہ کے ارادے سے گیا نیٹ کیفے, آج نیٹ کیفے ہی بند ہے, کیا ہوا ادھر سے, اب ہم نے اس کو اپنا بنانا ہے. ہاں, اور گناہ کے ارادے سے گیا, راستے میں جیب ہی کٹ گئی, موبائل بھی گیا جس پہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا, وہ بھی گیا, جیب کٹ گئی. لو, وہاں سے راستے مسدود ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ ایسا شخص کو اللہ تعالیٰ منہ اجالا کرنے والے اعمال کی توفیق دیں گے, یعنی نیکیوں کی توفیق دیں گے, اور منہ کالا کرنے والے اعمال سے حفاظت فرمائیں گے. کتنی بڑی دولت ہے, 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ 5-6 منٹ لگتے ہیں, اور 10-15 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے کلمہ مکمل کر لیا. ہے نا؟ تو دوستو, کتنی بڑی بڑی دولتیں, کتنے بڑے بڑے انعامات اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے اعمال پہ بڑے بڑے انعامات. فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب, مختلف احادیث ہیں, مختلف ذکر کی فضیلتیں ہیں, کہ ایک یہ بھی ہے کہ کلمتان حبیبتان, کہ اللہ تعالیٰ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان, ثقیلتان علی المیزان, کہ زبان پہ بہت ہلکے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, کتنی دیر لگ گئی, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللہ کو ایسے محبوب ہیں کہ میزان کے اندر زبان پہ ہلکے لیکن میزان میں بہت بھاری, بہت بھاری. کیا بات ہے, چھوٹی چھوٹی. میرے دوستو, کمانے کے دن ہیں, کمالے میری جان کمانے کے دن ہیں. یہ زندگی اللہ نے ہر ہر لمحے کو قیمتی بنانے کے لیے دی ہے. جس نے اس زندگی کو غفلت سے گزارا, اپنے لمحات کو فضول کاموں میں اور گناہوں میں ضائع کیا, بڑا پچھتائے گا دوستو, بڑا خسارہ ہے. ایک ایک لمحے کی قدر ہم کر لیں اس دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, خاتم النبیین, شفیع المذنبین, رحمۃ للعالمین, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد, لا الہ الا انت المنان, بدیع السماوات والارض, ذا الجلال والاکرام, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم, برحمتک نستغیث, اصلح لنا شأننا کلہ, ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسألك رضاك والجنة, ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك, والعمل الذي يقربنا الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا ومن اهلنا ومن الماء البارد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. یا اللہ, جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لے. اے اللہ, بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. اے اللہ, بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما دے. اے اللہ, جن کا روزگار ہے اس میں خوب برکت عطا فرما دے. اے اللہ, ہم کو رزق کی پریشانی سے اللہ ہم کو سب کو فارغ کر دے. اے اللہ, تاکہ ہم آپ کی بارگاہ میں ہر وقت حاضری دے سکیں. اے اللہ, آپ کے عشق و محبت میں غرق ہو جائیں. اے اللہ, ہمیں اپنی روزی سے اللہ پرسکون رکھیے, فارغ رکھیے, اس تشویش سے فارغ رکھیے. اے اللہ, بے گمان رزق ہم سب کو عطا فرمائیے. غیب سے خزانے برسا دیجئے, رحمتوں کے خزانے برسا دیجئے, برکتوں کے خزانے برسا دیجئے. اے اللہ, ہم میں سے ہر ایک کو اے اللہ 100% گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ, جب اس دنیا سے جائیں تو ایسی حالت میں جائیں کہ آپ دیکھ کر ہمیں پیار کر لیں. اے اللہ, ظاہر بھی ہمارا بنا ہو, باطن بھی ہمارا بنا ہو, سجے سجائے مزین ہوئے ہوئے اللہ آپ کے پیار کے قابل ہم حاضر ہوں. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ یہ توفیق عطا فرما دے, ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے, بچیاں ہوں یا بچے ہوں, اے اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صاحب نیک اولاد بتا دے. اے اللہ جن کی اولاد ہے ان کو اپنے بڑوں کا فرما بردار با ادب بنا دے, متقی کامل بنا دے, اللہ والا بنا دے. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے, اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا اے اللہ جو سب سے آخری درجہ ہے ولایت کا, اے اللہ ہم سب کو وہ عطا فرما دے, اور جیسے اعمال بھی ہم سب کو نصیب فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل انک انت السمیع. ہاں بھائی, ایک چھوٹی سی بات تو بہت بڑی ہے لیکن مختصر سی بات ہے, وہ یہ ہے کہ بھائی سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم سب لوگ اپنے قرآن پاک کی تجوید کو درست کر لیں. قرآن پاک صحیح پڑھنا آنا چاہیے, کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے, احکم الحاکمین کا کلام ہے. دنیاوی شاعر کا کلام کوئی غلط پڑھ کے دکھا ہے کتنا برا مانتا ہے, احکم الحاکمین کا کلام بہت ہی صحیح طریقے سے اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اس سلسلے میں ہم نے ان سے بات کی تھی, ہمارے مولانا حافظ قاری جلیل صاحب ہیں یہاں پر, ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ اس خدمت کے لیے تیار ہیں, تو انہوں نے فوراً خوشی سے آمادگی کا اظہار کیا, کوئی پیسے نہیں لیں گے یہ, بغیر فیس کے یہ خدمت انجام دیں گے. تو ان سے مل کر کوئی وقت ایسا تعین کر لیا جائے جو سب کی سہولت کا ہو, تو زیادہ وقت نہیں لگے گا, روزانہ آپ 10 منٹ 15 منٹ زیادہ سے زیادہ, جیسے عشاء کی نماز کو آئے 15 منٹ دے دیے, جو بھی وقت طے ہو جائے ان سے, ان کی سہولت کا بھی ہو اور لوگوں کو یہاں بڑے لوگوں کے لیے یہ پروگرام ہم نے رکھا ہے. بچے تو ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھ لیتے ہیں, بڑے لوگوں کو کاروبار کی نوکری کی فرصت نہیں ہوتی, اس وجہ سے ان کے پاس وقت کم ہوتا ہے. لیکن یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ اگر قرآن پاک درست نہ پڑھا تو ہماری نمازیں بھی صحیح نہیں ہوں گی اور ہماری تلاوت بھی صحیح نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں کہ نیکی برباد گناہ لازم, تو اس لیے ہم نے ان سے بات کی, فوراً تیار ہو گئے ماشاءاللہ. تو آپ حضرات اپنی کوئی ان کے ساتھ وہ رکھیں میٹنگ, تاکہ جن لوگوں کے قرآن پاک کی تجوید ابھی صحیح نہیں ہو سکی ہے کسی بھی وجہ سے, غفلت ہو گئی کمزوری رہ گئی, تو وہ ان کو سنا کر اپنے قرآن پاک کو ٹھیک کر لیں. ماشاءاللہ یہاں فری صاحب کی بچیاں تو آتی ہیں پڑھنے, وہ اپنا یہ کام کر رہی ہیں, خواتین کو پڑھا رہی ہیں, بچیوں کو پڑھا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, سکھانے والا بھی اور سیکھنے والا بھی, دونوں کا کام سب سے خیر والا کام. تو بھائی یہ کام بہت ضروری ہے, تو ان کے ساتھ مل کر کوئی وقت کا تعین کر لیں, جتنے بھی حضرات چاہیں یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو وقت دیں گے, 10-10 15-15 منٹ روزانہ دے دیں گے, تو ان شاء اللہ 2-2.5 مہینے کی محنت ہے, زیادہ نہیں کہ ہمیشہ کر, 2-2.5 مہینے میں ان شاء اللہ تعالیٰ قرآن پاک صحیح ہو جائے گا. بس یہ ایک بات عرض کرنی تھی. تو آپ کوئی وقت ایسا اپنے دوست جو بھی آپ سے رابطہ کرے, 2-4 دن کے اندر جو لوگ رابطہ کرے ان کا نام نمبر نوٹ کر لیں, اور ان سے وقت کا تعین کر کے اپنا اللہ کے بھروسے پر یہ کام شروع کر دیجیے. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹرافیاں لے جاؤ بھائی بچے.